وقع سطرة ثم دخل شوطته توبيس هجري مضابط أندره أجد صندوق زار مين بيجري ديت وقرا سورة صافات شريف آية نمبر 124 إن شاء الله سورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين ونجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يوسى لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من الغبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون بلد الله إنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون ف أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون ف فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم.
اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان ملعون سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا. اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے شہزادگان کا ذکر ہو چکا ہے. آج حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک پر مشرکین نے جو تہمت لگائی تھی اس کا کلیفیکیشن کرتے ہوئے قرآن اس کی برات ظاہر کرتے ہوئے سورہ ختم کرے گا. یہ آج کے سبق کا خلاصہ. اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی اور ان کی ہم نے مدد فرمائی، تو وہی غالب ہوئے اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب کا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی. سلام ہو موسیٰ اور ہارون پر. بے شک ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان بندوں ہیں. یہ حضرت سیدنا موسیٰ اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کے حوالہ کے حالات و قواعد کا ایک بہت مختصر خاکہ پیش کیا گیا، اس لیے کہ اس کے پہلے بڑی تفصیلات گزر چکی ہے. سب حضرت موسیٰ و ہارون یہ قوم بنی اسرائیل کو فرعونی کتنے ظلم و زیادتی کے ساتھ جانور بنا کر کے رکھتے تھے، لڑکوں کو ختم کرتے تھے، بچیوں کو زندہ رکھتے، نوجوانوں سے بیگار کا کام لیتے، جانور بنا کے رکھا تھا. تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ ہم نے نجات دی بنو اسرائیلیوں کو، بنو اسرائیل یہودیوں کو نجات دی ہم نے، اور ہم نے ان کو غلبہ دیا. حالانکہ غلبے کی کوئی علامت و نشانی پائی نہیں جاتی تھی کہ یہ دونوں فرعون کے اوپر غالب آ جائیں گے، لیکن نہیں، کیونکہ ہم نے غلبہ دیا تھا، اس لیے فرعون اپنی پوری توانائی و طاقت و قوت کے باوجود شکست کھا گیا اور دریا کے اندر اس کو ڈبو دیا گیا اور بنو اسرائیلی غالب آ کر کے ہر طرف کامیابیوں کے ساتھ پھیل گئے. ہوتا کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون کے ذکر کو لوگوں کے درمیان اچھے لفظوں میں قائم کر دیا، اور یہی انبیاء و مرسلین کی خصوصیات ہوتی ہیں، اور یہی اچھے نیک بندوں کے ذکر کا فائدہ ہوتا ہے. آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کا نام روشن ہو جاتا ہے. جب بھی آدمی کوئی اللہ کا کام کرتا ہے تو رب کریم اس کے نام کو روشن کر دیتا ہے. یہ فیکٹ ہے. کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور بڑا سے بڑا کام کر جائیے نام روشن نہیں رہتا ہے. آپ دیکھو ہاسپٹل وغیرہ میں کتنی تختیاں لگی ہوتی ہیں. منٹاپ میں چلے جائیے تو کم سے کم 50 تختیاں اس کے انگوری میں چلے جائیے صاحب جنہوں نے قائم کیا ہے قائم کیا. ان تختیوں تک وہ محفوظ ہے اس کے علاوہ نہیں. مگر امام بخاری کے نام پہ کوئی تختی ہے؟ غوث اعظم کے نام کی، خواجہ غریب نواز کے نام کی، سیدنا دادا کے نام کی، سردار قطب الدین کے نام کی؟ کوئی تختی نہیں ہے. لیکن دلوں پہ آج بھی حکمرانی ہے. جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ والے بن جاتے ہیں. اللہ جل شانہ ان کے ذکر کو خوبیوں کے ساتھ لوگوں کے درمیان باقی رکھ دیتا ہے. اسی لیے بندہ اگر چاہتا ہے کہ اس کا ذکر بعد کے لوگوں میں خوبیوں کے ساتھ باقی رہے تو پھر وہ اللہ والا بن جائے. اور یہ بہت بڑا بدلہ ہے. قرآن کہتے ہیں اللہ کا ذالک نجز المحسنین جزا. جو اللہ جل شانہ کے نیک بندے ہو جاتے ہیں یہ ان کے لیے بہت بڑا بدلہ ہے کہ ان کو دائمی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے. دائمی زندگی مل جاتی ہے ان کو. اللہ اندازہ لگائیے سرکار خواجہ غریب نواز نے نہ کوئی قلعہ تعمیر کیا نہ کوئی رفاوی کام کیا ہاسپٹل وغیرہ بنوائے نہ ان کی کوئی کتاب منظر عام پر ہے. ہو سکتا ہے کوئی ہو لیکن اللہ اکبر پورا فرض صغیر نام سنتا ہے تو سر جھکا دیتا ہے. لیکن نام سنتا ہے تو احترام و عقیدہ سے سر جھکا لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو بدلا دے دیتا ہے. اور حدیث پاک ہے بخاری کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ جب کسی بندے کو قبول فرما لیتا ہے تو اس کی مقبولیت فرشتوں میں عطا فرما دیتا ہے. اور جبریل امین کا حکم دیتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں تم فلاں بندے سے پیار کرو اور آسمان میں ندا دے دو کہ اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے میں بھی پیار کرتا ہوں تم بھی اس سے پیار کرو. پھر فرشتوں میں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے. جب فرشتوں میں اس کی مقبولیت ہو جاتی ہے بخاری کی حدیث ہے یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مقبولیت کو زمین میں اتار دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ زمین والوں سے کہہ دو کہ میں اللہ فرماتا کہ جا کہہ دو کہ اللہ فرماتا کہ میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں. یہ جبریل تم کہتے نا کہ تم بھی اس سے پیار کرتے ہو آسمان کے سارے فرشتے پیار کرتے ہیں یہ زمین والوں تم بھی اس سے پیار کرو تو پھر اس کی مقبولیت لوگوں میں راسخ کر دی ہے. 789 سالوں کے سرکار خواجہ کو سال فرمائے ہوئے 789 ایئرس 789 سال ہو گئے. اللہ آج بھی پتا کی قسم توفیق اللہ نے تو جائیے ایک بار دیر کا شہر دیکھ لیجیے. ظاہر کوئی زیادہ رونق نہیں ہے لیکن تو باقی وہ جلوہ سامانی ہے. گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ وہ جلوہ سامانی ہے. کیمپس کے اندر جائیے تو جیسے لگتا ہے کہ انوار برس رہے اور دربار میں پہنچیے فاتحہ خانے کے لیے تو ایسا روڈ ہے جس کا کوئی حدیث نہیں. خیر رجب شریف میں سن لیجیے گا اس ٹاپک پر. کہنے کی بات یہ ہے کہ انہ کدالی کا نجز المحسنین ہم اپنے نیک بندوں کو ایسا ہی بدلا دیتے ہیں کہ اس کی قبولیت لوگوں میں اتار دی جاتی ہے. اللہ تو سلام ہو موسیٰ و ہارون ہمارے نیک بندے ختم ہو گئی بات. اب حضرت الیاس علیہ السلام کی ایک بریفنگ چھوٹے چھوٹے چند آیتوں میں وَإِنَّ الیاس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک الیاس پیغمبروں میں سے ہے. جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب ابائكم الاولين فكذبوا فانهم لمحضرون. کیا بال کو پوجتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے اگلے باپ دادا کا بھی رب ہے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ضرور پکڑے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے, اور ہم نے پچھلے روز کی سزا باقی رکھی سلام ملا, اور بے شک ہم ایسی سلا دیتے ہیں نیک لوگوں نیکوں کو, بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے قابل ایمان بندوں میں. حضرت الیاس علیہ السلام کے تعلق سے یہاں پہ واقعاتی طور پر صرف یہی پہ گفتگو کی گئی ہے, بقیہ نام کئی جگہ آیا ہوا ہے. حضرت الیاس کون تھے آج سنیں کھول کر کے دل کھول کر, وہ طبیب اور ابن کثیر, آج کل قرطبی کا مطالعہ چلتا ہے, حضرت الیاس کون ہے اس تعلق سے ذرا پہلے بارہ مراد ملازم فرمائے. حضرت الیاس کے تعلق سے کئی مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جس طرح سے حضرت یعقوب کا نام اسرائیل ہے, اسرائیل ہی یعقوب ہے, اسی طرح سے ادریس علیہ السلام ہی دراصل الیاس ہے. ایک قول یہ ہے, ایک قول یہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ نے فرمایا کہ مصحف عبداللہ میں ہے ایسے ہی, لیکن یہ قول جو ہے صرف ان کا اپنا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس درس حضرت یسع کے چچا تھے, حضرت یسع پیغمبر ہوئے. ابن اسحاق وغیرہ نے کہا ہے کہ حضرت الیاس درس بنی اسرائیل یہودیوں کے جو معاملات تھے اس کے منتظم اعلیٰ تھے. یوشع علیہ السلام, یوشع غالب ابن یقنا کے بعد, پھر حزقیل کے بعد. تو کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حزقیل نبی علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا اور بنی اسرائیلیوں پر معاملات ذرا بھاری پڑ گئے اور ان لوگوں نے اللہ جل شانہ کو بھلا دیا, بتوں کی پوجا شروع کر دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں الیاس علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا اور یہ حضرت یسع علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے. یعنی حضرت یسع پہلے تھے یہ بات میں آئے ہیں, جیسا کہ پہلے قول آ چکا ہے کہ حضرت ابن عباس کے قول کی تفسیر میں حضرت الیاس حضرت یسع کے چچا ہے. حضرت یسع حضرت الیاس کے چچا الٹا کہتے اچھا صاحب کہتے ہیں. تو بنی اسرائیلیوں نے جب سرکشی کی اور اللہ کی دعوت و تبلیغ کو رد کر دیا تو حضرت الیاس علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ اس دن اس قوم کے پاس اس قوم کے پاس جائیے, ان کو تبلیغ کی. فما استقبلك من شيء فاركبه ولا تهبه. ہاں کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ اسی ایک دن فلاں فلاں دن نکلیے اور فلاں فلاں جگہ جائیے تو وہاں پہ آپ کو کوئی چیز ملے گی لیکن خوف زدہ نہ ہوگی. کہتے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو ان کے ساتھ حضرت یسع علیہ السلام بھی تھے, تو حضرت یسع نے کہا کہ اے الیاس کیا معاملہ ہمارا ہے؟ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کمبل کو جو ان کے اوپر تھا اس کو فضا میں لہرا دیا. جب فضا میں لہرا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ حضرت الیاس حضرت یسع کے خلیفہ بن گئے. اور یہ حضرت یسع کا آخری وقت تھا, تو حضرت الیاس علیہ السلام اس پر سوار ہو گئے اس کمبل پر. انہوں نے کمبل کا ذکر کیا ہے, ابن کثیر نے گھوڑے کا ذکر کیا ہے, اس گھوڑے پر سوار ہو گئے. تو اللہ جل شانہ نے حضرت یسع علیہ حضرت یاس علیہ السلام سے کھانے پینے اور لباس وغیرہ وغیرہ کی ہر چیز کی, یعنی کھانے اور پینے کی ساری لذتیں سلب کر دی, ان کو کسی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, پینے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور ان کو وقصاہ الریش والبصاہ النور, اور ان کو پر والا لباس پہنایا اور اس لباس کو نور میں اعلیٰ روز فرما دیا. بس وہ ملائکہ کے ساتھ اڑنے لگے. تو اب آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ انسی بھی ہیں, انسانی بھی ہیں, فرشتے والے ملکوتی بھی ہیں, آسمانی بھی ہیں, زمینی بھی ہیں. ابن قتیبہ نے کہا اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے الیاس علیہ السلام سے کہا کہ سلنی اوکے کا مجھ سے مانگ میں تجھے دوں گا. حضرت الیاس علیہ السلام نے دعا کی ترفعنی الیک وتوخر عنی مذاقت الموت, مجھے بلند کر لے یعنی اٹھا لے اپنے پاس اور مجھے موت کی لذت نہ چکھا, مجھے موت نہ آئے. تو فرشتوں کے ساتھ اڑنے لگے. ایک قول اور نقل کیا گیا ہے قد مرض واحس الموت فبكى, مریض ہوئے تو موت کی تھوڑی تلخی جب چکھی تو رونے لگے. تو اللہ جل شانہ نے وحی فرمائی, ان کی طرف پوچھا کیوں رو رہے ہو, دنیا کی حس پر یا موت کے خوف سے یا جہنم کے خوف سے؟ تو کہا یا اللہ نہ اس کی وجہ سے, نہ اس کی وجہ سے, نہ اس کی وجہ سے. وعزتی کا ان نما جزائی کیفا یا احمد کل حامد بادی والا احمد کا, میں اس لیے رو رہا ہوں یا اللہ کہ میں سوچتا ہوں کہ تیری لوگ حمد کریں گے تو میں تیری حمد کیسے کر سکوں گا, لوگ تجھ کو یاد کریں گے میں تجھ کو یاد کیسے کر پاؤں گا اپنے بعد, لوگ میرے بعد روزہ رکھیں گے میں تجھ کو میں روزہ کیسے رکھ سکوں گا, لوگ نماز پڑھیں گے میں نماز کیسے پڑھ سکوں گا جب میں رہوں گا ہی نہیں. فقیر لو یا الیاس وعزتی لأوخرنک الی وقت لا یذکرنی فیہ ذاکر, الیاس قسم ہے میری عزت و جلال کی میں تجھے اس وقت تک مؤخر رکھوں گا کہ لا یذکرنی فیہ ذاکر کی اس وقت کوئی ذکر کرنے والا بات ہی نہیں رہے گا, یعنی قیامت تک تجھ کو زندہ رکھوں گا. یہ دوسرا قول ہوا. اب سنیں پھر ایک اور قول. عبدالعزیز بن رباط کہتے ہیں الیاس اور خضر علیہ السلام یہ دونوں روزہ رکھتے تھے رمضان کے مہینے میں, ہر سال بیت المقدس کے اندر, بیت المقدس میں ان کا رمضان گزرتا تھا, وہیں پورا موسم گزارتے تھے. ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ جب رمضان ختم کر لیتے تو اس کے بعد ودائیگی ہوتی تو کہتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ غائث کل خیر اللہ, بھلائی کو چلانے والا صرف اللہ ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا یصرف السوء الا اللہ, برائیوں کا پھیرنے والا صرف اللہ ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ما یکون من نعمت فمن اللہ, ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب کہتے تھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. توکلت علی اللہ حسب اللہ ونعم الوکیل, ہم اللہ پر بھروسہ کرتے وہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی اچھا نگہبان ہے. یہ جب دونوں جدا ہوتے تو ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہتے تھے جدا ہو جاتے. تیسرا واقعہ یہ ذرا دلچسپ ہے. حضرت مقبول روایت کرتے ہیں حضرت انس سے, کہتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شرکت کی تو حجر کے پاس ہم فج ناقہ میں تھے, کوئی جگہ ہے, اچانک ہم نے ایک آواز سنی, کہیں سے کوئی آواز آ رہی تھی, وہ آواز یہ تھی اللہم اجعلنی من امت محمد المرحومۃ المغفورۃ لہا المطلوب علیہا المستجاب لہا, یہ وہ دعا کی آواز تھی کہ وہ دعا کرنے والے دعا کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کر دے جس پر رحم کیا گیا ہے, جس کی مغفرت ہو چکی ہے, جس کی توبہ قبول کی گئی ہے, جو مستجاب ہے تیری بارگاہ میں, قابل قبول ہے. حضور نے فرمایا اے انس انظر ما هذا الصوت, ذرا دیکھو یہ آواز کیسی ہے, تو کہتے ہیں حضرت انس کہ میں داخل ہو گیا پہاڑ کے اندر جا کر کے دیکھوں کیا ہے وہ. کہتے ہیں تو اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی زیادہ سفید قسم کے سفید داڑھی والے اور سفید جواہرات سفید سر اور سفید داڑھی والے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اوپر سفید کپڑا پڑا ہوا ہے اور ان کا قد جو ہے تقریباً 300 ہاتھ لمبا ہے. 300 ہاتھ کے وہ بزرگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہاڑ. میری طرف دیکھا کہا کہ کیا تو نبی کا قاصد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسے کیا پوچھا کیا تو نبی کا قاصد ہے؟ میں نے کہا کہ لوٹ جا اور ان کو میری طرف سے سلام پیش کر دے اور کہہ دینا کہ ہاں اخوک الیاس یرید لقاءک. جا کے کہہ دینا کہ یہ آپ کے بھائی الیاس ہے, آپ سے ملاقات کے متمنی. حضرت انس حضور تشریف لائے ان کے ساتھ, حضرت انس بھی تھے. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب ان کے قریب پہنچے تو حضور آگے ہو گئے, میں پیچھے ہو گیا. تو کہتے ہیں بڑی لمبی گفتگو کی ان دونوں بزرگوں نے, دونوں پیغمبروں نے. پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے دسترخوان کی طرح کی کوئی چیز اتری تو ان دونوں بزرگوں نے پیغمبروں نے مجھ کو بلایا. عقل تو میں ہوا تو میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا. کھانے میں کیا تھا تو اس میں جو تھا وہ مشروم تھا اور انار تھا اور اجوائن تھی. کہہ رہے تھے فیدا فی ہے کمات و رمان و کرفس. کمات کہتے ہیں مشروم کو, رمان انار کو, کرفس کہتے ہیں اجوائن. یہ تین چیزیں مشروم یہ ہوتا نہیں. کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس کو کھایا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں کھڑا ہو کر کے کنارے ہو گیا. پھر ایک بادل کا ٹکڑا اور فاحتملت ہو فاذا انا انظر الى بیال سبی. پھر حضرت الیاس کو میں نے دیکھا کہ اس بادل کے ٹکڑے نے ان کو اٹھا لیا اور میں ان کے کپڑے کی سفیدی دیکھ رہا تھا فی بھرتا ہوئی بھی جس پہ وہ اٹھ رہے تھے. فقلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بیابی انت ومی. حضور سے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو, ہاذا الطعام الذی اکلنا من السماء نزل علیک, کیا یہ آسمانی کھانا تو جو آپ ان پر اترا تھا؟ حضور نے فرمایا سألت عنه فقال یأتی بہ جبریل فی کل 40. کہہ رہے کہ میں نے حضور فرماتے ہیں کہ میں نے سألت عنه ان سے پوچھا تھا الیاس علیہ السلام سے یہ کھانا کیا ہے, تو انہوں نے کہا مجھ کو بتلایا تھا. اور سنیے کیا کہ وہ انہوں نے مجھ کو بتلایا کہ یہ یأتینی بہ جبریل فی کل 40 یوما اکلا, کہ ہر 40ویں دن جبریل امین مجھ کو یہ کھانا پہنچا دیں. وفی کل حول شربت من ماء زمزم, اور ہر سال زمزم کا پانی لا کر کے مجھ کو دے جاتے ہیں. سال بھر 40 دن کا کھانا, سال بھر کا پانی پیتا رہتا ہوں میں. ورب مرائی تمہارا جب بھی عملو بدل بھی, اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام زمزم کے کنویں پر کھڑے ہو کر کے اس کا پانی نکال رہے ہیں, خود بھی پیتے ہیں مجھ کو بھی پلا رہے ہیں. یہ امام قرطبی نقل کروایا. دیکھو کس نے کہا؟ نہیں, بخلا بولتے ہیں, بیاز گندنا, وہ چیز ہے جس کے اندر بو ہوتی ہے وہ خود کو پسند ہے. جی مشہور کما بولتے ہیں, کما رنگ آپ کہاں کمبھی بولتے ہوں گے میرا مشروم. ہمارے یہاں اردو میں اس کو سانپ کی چھتری بولتے ہیں, ہمارے یہاں اس کو بھلفور بولتے ہیں. الگ الگ آپ مشروم کھانے کی چیز.
یہ حضرت الیاس علیہ السلام.
اچھا, مقاتل کہتے ہیں کہ حضرت تو حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا. یہ بالبک ایک شہر ہے سیریا میں. بالبک, بال ایک بت کا نام ہے, رکھ اس جگہ کا نام ہے. ان دونوں کو ملا کر کے اس شہر کا نام بالبک کر دیا. اب بال کے بارے میں سنیں, امام قرطبی کیا فرماتے ہیں کہ بال کون تھا. کہتے ہیں کہ بال ایک بت تھا, سمجھا, اور یہ سونے کا تھا. اس کا طول 20 گز تھا, اس کے 4 چہرے تھے, اس کے یہاں اس کی خدمت کے لیے 400 عورتیں جو کام کرنے کیا ہوتے ہیں, انگلش میں تو نن بولتے ہیں, ہندی میں بولتا ہوں یار, پجاری, پجاری مذکر, پجاری مؤنث. Worshipper, this is the fem- male and female, the boss is included, okay? You cannot divide the boss. Worshipper, male, worshipper, female. Why do you use the worshipper? This is a good word in Hindi. Pujari for male, pujari for female. Good idea. So, 400 pujari uski khidmat kiya karti thi. Shaitan uske pet mein dakhil ho karke گمراہ کن باتیں کیا کرتا تھا اور وہ عورتیں اس کو سن کر کے لوگوں کو بتاتی تھیں. استغفر اللہ. تو حضرت الیاس علیہ السلام نے بال وقت والوں میں تبلیغ فرمائی, اس میں کچھ لوگوں نے تو خیر قبول کیا اور بقیہ لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. قرآن کہتا ہے کہ کیا بال کو پوجتے ہو, وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ, سب سے اچھے پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہیں. جو اللہ ہے تمہارا بھی رب ہے, تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے. لوگوں نے انکار کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے الیاس کی یاد کو لوگوں کے اندر اس نے بیان سے باقی رکھا, یا تو لوگ اچھے نہ سنیا. سلام علی الیاسین, الیاس کو سلام. ذرا توجہ چاہتا ہوں, فرق کا اختلاف پڑا نہ فرمایا, فرق کا اختلاف. الیاسین یہی طرف الیاس, اس میں اتنی قرتیں آئی ہیں کہ اللہ ملاحظہ فرمائیے. کہا گیا ہے کہ حضرت اعرب اور شبی اور نافع نے کہا ہے, شیبہ اور نافع نے کہا ہے سلام علی آل یاسین, اس کو پڑھا ہے ایک طور تین قال. اکرمہ ابو عمر ابن کثیر اور حمزہ اور کسائی نے اس کو سلام علی آل یاسین پڑھا جو ہمارے قرآن. حضرت حسن نے اس کو پڑھا ہے سلام علی یاسین, سلام علی یاسین. کہہ رہے ہیں کہ دراصل یہ حضرت وکان حمزہ اذا وصلہ, اچھا یہ دوسری بات ہے. اور کہا گیا ہے وہ قوریا علی الیاسین جیسے ادریسین, ادرسین, ادراسین, تین کہتے ہیں ادریس میں جائز ہیں, تین کہتے ہیں اس کے اندر بھی جائز ہیں, لیکن نام ایک ہی ہے نا. اِنَّكَ ذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ, بے شک ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو, بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل بندوں کو. یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے ہیں. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک لوط پیغمبروں میں ہے, جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھیا کے رہ جانے والے کو دی. پھر دوستوں کو ہم نے ہلاک فرما دیا, اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو اور رات میں, تو کیا تمہیں عقل نہیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہے. حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کئی جگہ ہو چکا ہے. آپ نے قوم کو دعوت دی, قوم نے دعوت قبول نہیں کی, پھر کیا ہوا؟ دو پیغمبر ایسے گزرے تھے, اللہ لنکٹ آئے. کہا جاتا ہے کہ بی بی دراصل گھر کی رازدار شوہر کی ہوتی, لیکن اگر وہ باغی بن جائے تو وہ گھر جہنم کا راہ ہو جائے. سیدنا لوط علیہ السلام بڑے باغیرت ہیں, یہ حیرت انبیاء کے درمیان مشہور ہے, بڑے باغیرت. اور بی بی انتہائی بے حیرت, کفار و مشرکین اس قبیح اور غلیظ عمل کرنے والوں کے ساتھ ملی. چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کے اور بقیہ گھر کے لوگوں کو تو اللہ جل شانہ نے عذاب سے محفوظ فرمایا, مگر اس پر عذاب آ گیا, وہ تباہ ہو گئی. قرآن کہتا ہے الا عجوزن فی الغابرین, عجوز کہتے ہیں بوڑھے کو یا بوڑھی کو, مگر وہ جو ہے ہلاک ہونے والوں میں رہ گئی. محمد الاخرین کے دوستوں کو ہم نے ہلاک فرما دیا, اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح اور شام کو, یعنی تم ان اطراف میں سفر کے درمیان تمہاری گزرگاہ ہیں یہ واقع یہ مقامات. شام کا علاقہ, فلسطین کا علاقہ, یمن کا علاقہ, یہ لبنان کا علاقہ, یہ سارے علاقے پرانے زمانے کے پیغمبروں کے علاقے ہیں. تم یہاں گزرتے ہو, نشانات دیکھتے ہو, لیکن اس کے اللہ کا عذاب آیا اور ان کو تمام برباد کر دیا. حضرت یونس کہتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاحَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ. اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کوڑا ڈالا تو ڈھکیلے ہوئے میں ہوا, پھر اسے مچھلی نے نگل لیا, اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا. تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیٹ میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے. پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا, اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا, اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ. وہ ایمان لائے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برتنے دیا. یہ حضرت یونس کا حضرت یونس کے حوالے سے گفتگو تھوڑی ہو چکی ہے, جسے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے دوسرے گئے 17 پارے میں اور لیکن امام قرطبی کے حوالے سے آج براہ فرمائی کتنی زبردست بات ہوتی ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت یونس ہی دراصل ذوالنون ہے اور وہ متی کے بیٹے ہیں, اور وہ ابن العجوز اللتی نزل علیہ الیاس, یہ وہ بوڑھی خاتون ہیں کہ جن کے پاس حضرت جن کے حضرت الیاس علیہ السلام کا نزول پاک ہوا تھا. تو ابن یعنی حضرت متی جو جن کے حضرت الیاس اترے تھے تقریباً 6 تک حضرت الیاس کے ساتھ وہ اللہ کی عبادات مشغول رہی, اور اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بچے تھے اور اپنے والد ماجدہ کے دودھ پیا کرتے تھے, اور آپ کی والد ماجدہ ان سے بات کیا کرتے تھے. پھر حضرت الیاس علیہ السلام گھر کی تنگی کی بنیاد پر وہاں سے نکلے اور پہاڑ پر چلے گئے. جب اتفاق ہوا کہ حضرت یونس کا انتقال چلے گئے نکل گئے علیہ السلام پہاڑ پر, حضرت یونس اپنی والد ماجدہ کے ساتھ مکی کے ساتھ رہ گئے, پاس ہر چیز اس کا انتظار ہو.
تو آپ کی والد ماجدہ حضرت الیاس کو تلاش کرتی ہوئی پہاڑ کی طرف گئی اور پہاڑ ان کو تلاش کرتے 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 پا لیا ان کو. ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو زندہ کر دے. الیاس علیہ السلام تشریف لائے بچے کے پاس. 14 دن کی موت کے 14 دن کے بعد اللہ آ کر کے وضو کیا اور اس کے بعد نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی. اللہ جل شانہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کی دعا سے حضرت یونس کو زندگی عطا فرمائی. اور پھر ان کو نینوا جو موصل کی سرزمین ہے آخر عراق میں, موصل کا ذکر آیا نا ابھی جنگ عراق میں, نینوا وہاں پھر حضرت یونس علیہ السلام کو اس جگہ دین کی دعوت کے لیے بھیجا. وہاں کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے اور لوگوں کو دعوت کہہ رہے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے یہ بات ذرا دماغ کے اندر رکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے قول کے مطابق اس میں جو بیان کیا گیا ہے اور ابن کثیر نے جو بیان کیا ہے, آپ نے اللہ جل شانہ کے حکم کا انتظار نہ کیا اور نکل پڑے, اور نکلنے کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ پھر آپ کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا. اس سے تعلق سے قرار دیا گیا ہے, ایک قول یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے پوری قوم کو دعوت دی, قوم نے قبول نہیں کیا. اس کے بعد جب آپ مایوس ہو گئے تو اللہ جل شانہ سے عذاب کی دعا فرمائی. اس کے بعد پھر بشارت وحی آئی کہ ٹھیک ہے عذاب نازل ہوگا. قوم کو آپ نے عذاب الہی کے تعلق سے خبردار کر دیا کہ اللہ کا عذاب اترنے ہی والا ہے. قوم پھر بھی دیکھے گئے, آسمان پر بڑے خوفناک قسم کے بادل چھائے, علامات عذاب پائی گئی اور حضرت یونس علیہ السلام رات ہی میں آبادی کو چھوڑ کر کے چلے گئے. کشتی تھی, کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی چلی. روایت آئی ہوئی, یہ دو روایتیں ہیں کہ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو اتنی موجیں اٹھیں کہ جیسے پہاڑ, اور لگتا تھا کشتی اب ڈوب جائے. تو کشتی کے ناخدا نے کہا کہ لگتا ہے کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر کے آیا ہے اور پورا اندازی دی گئی. تو جو پورا اندازی دی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا 3 بار نام نکلا, پورا اندازی, 3 بار, تیسری بار فیصلہ ہوتا ہے. یہ ہوا کہ ان کو کھا کے پھینک دیا جائے گی پانی, دیکھ رہا ہے آپ کو پھینک دیا گیا. مچھلی آئی, مچھلی انہوں نے منہ کھولا اور نکل لی. رب کریم نے فرمایا کہ اے مچھلی, میں نے تجھے بھیجا ہے کشتی کے پاس یونس کو نکلنے کے لیے, کھانے کے لیے. یونس تیرے پیٹ میں رہ کر کے, یونس کی یہ قیام گاہ بھی اور سجدہ گاہ بھی ہے. امام قرطبی نے جو نقل فرمایا اس کو بڑھانا فرمایا, فارق طبری عن شہر ابن حوشب ان جبریل علیہ السلام اتا یونس فقال انطلق الى اهل نینوا فانذرهم ان العذاب قد حضر. حضرت امام طبری فرماتے ہیں کہ حضرت شہر ابن حوشب سے کہ جبریل علیہ السلام حضرت یونس کے پاس آئے تو آپ سے عرض کیا کہ چلیے نینوا میں, نینوا جگہ کا نام ہے نا, نینوا چلیے, وہاں پہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اس لیے کہ اللہ کا عذاب اترا ہی چاہتا ہے. تو حضرت یونس نے فرمایا التمس داب, التمس داب بدن, یعنی سواری لے کر کے آئیے,
جبریل نے کہا الامر اعجل من ذلك، معاملہ اس سے بھی جلدی بازی کا، سواری جب تک آئے گی معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، اس سے پہلے سواری انہیں چھوڑیے چلیے، تو پھر کہتے ہیں چلیے اور لوگوں کو ڈرائیے، تو کہتے ہیں التمس ہے گا میرا جوتا لے کر کے آئیے، کہتے ہیں کہ معاملہ اس سے بھی آگے کا ہے، فوراً چلیے غضب فن کرتا ہے سفیر فرق کا، یہ دوسرا فوج کی نقل کیا، تو آپ غصہ ہو گئے مکہ علیہ السلام اور کشتی کی طرف چلے گئے، جب کشتی پر سوار ہوئے تو یہ حتہ بسط سفیر تو رات قدم رہا تھا، کشتی نہ آگے جاتی تھی نہ پیچھے جاتی تھی، اور لوگوں نے قرآن دان آپ کے نام پورا نکلا بسو ہما سجا الوت یمس بسو بے دم تھی پوچھ ہلا رہی تھی مچھلی، تو مچھلی کو آواز دی گئی فنود یا الحوت یا حوت انا لم نجعل لك یونس رزقا انما جعلناک لہ حرزا ومحتلا، اے مکی مچھلی
ہم نے یونس کو تجھے رزق ادا کر نہیں بھیجا ہے،
کھانے کے لیے بھیجا ہے، ہم نے یونس کو تیرے پیٹ میں بھیجا ہے تیرے لیے تاکہ تیرا پیٹ یونس کے لیے پروٹیکشن ہو جائے، حرز محفوظ امانت کی جگہ بن جائے، محافظت کی جگہ ہو جائے، وہ مسجدہ اور سجدہ گاہ مچھلی نے ان کو نگل دیا، یہاں تک کہ مچھلی ویسے لے کر کے چلی ابولا، یہ شام کے قریب ایک جگہ پڑتی وہاں، پھر اس سے بھی آگے بڑھی دجلا کے پاس، پھر اس سے بھی آگے بڑھی یہاں تک کہ نینوا میں آ کر کے مچھلی نے اس کو یہ مچھلی نے نگل لیا، ایک دفعہ آئی ہوئی ایک قول آیا ہوا ہے کسی نے کہا کہ حضرت یونس علیہ السلام خود ہی چھلانگ لگا گئے، مچھلی کشتی کے ساتھ چلتی رہی، اس تعلق سے اختلاف کیا گیا ہے کہ آپ کتنے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، کہتے ہیں کہ فقال الصبی والکلبی وقاتب بن سلیمان 40 یوماً 40 دن، اب بہار کہتے ہیں 20 یوماً 20 دن، عطا 7 ایام، عطا کہتے ہیں 7 دن، مقاتب بن حجام کہتے ہیں 3 ایام 3 دن، وقیل الساعة الواحدة، اور کہا گیا کہ ایک گھڑی بس، اتنے اقوال نقل ہوئے، انا اتکلم حول موضوع یونس علیہ السلام تفہم، نعم نعم لانه مذکور فی سورة الصف، وانا افسر سورة الصف یا علم انشاءاللہ اليوم انتہی واقعی انشاءاللہ، تو کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کر کے چلتی، حضرت یونس علیہ السلام جب اندر گئے، یعنی کیا کیا روایات امام طبری لائے تو پڑھتے رہیے ایمان سامنا ہوتے رہیے، ابن کثیر نے بھی روایت کیا ہے، کہتے ہیں کہ ہوا کیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی لے کر کے سمندر کے نیچے حصے میں چلی گئی، وہاں تاریکی پر تاریکی تاریکی پر تاریکی، آپ اللہ کے شان کی بارگاہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہتے ہیں کہ ابن کثیر انہوں نے روایت کیا ہے کہ فرشتوں نے آواز سنی کسی کی تسبیح، تسبیح کی آواز بڑی ہلکی تھی، ٹرانسلیشن کہتا ہے یار مزہ نہیں آتا ہے مطلب ہلکا سنا کر الگ مارفانی مشکل کثیر تو ملائکہ نے سنا کہ کوئی آواز اللہ کے ذکر کی تسبیح کہہ رہے لیکن آواز بڑی دھیمی دھیمی سی ہے، بہت دھیمی دھیمی سی، اللہ یہ آواز کہاں سے کس کی آ رہی ہے، لیکن آواز پہچانی ہوئی ہے، رب کریم نے فرمایا کہ یہ میرے بندے یونس کی آواز ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے، میں نے اس کو آزمائش میں ڈال رکھا ہے، وہ میرا بندہ ہے، وہ اس وقت میری یاد میں مصروف ہے، میں نے اس کو وہاں پہ کیا ہے، تو وہاں سے آواز تمہارے پاس پہنچ رہی ہے، تو فرشتوں نے دعا کی کہ اللہ یونس کو اس آزمائش سے آزاد کر دیا جائے، تو اللہ جل شانہ نے حضرت یونس علیہ السلام کے حوالے سے فرشتوں کی دعا کو قبول فرما لیا اور یونس علیہ السلام کو آزاد کر دیا گیا۔
اچھا صاحب
پھر کیا ہے؟
پھر کیا ہوا؟
یونس علیہ السلام کو مچھلی نے جب اگل دیا, جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے وہاں پہ ساحل پہ اگل دیا تو آج کی صورتحال یہ تھی کہ بدن کی جلدیں اور کھالیں ایک دم بالکل نازک ہو گئی, بدن کے ہر بال ختم ہو گئے, نقاہت و کمزوری حد سے زیادہ تھی, چل نہیں سکتے تھے, ساحل ہی پر ریتیلی جگہ تھی وہیں پڑ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ کہ ہم نے اس کے اوپر کدو کا درخت اگا دیا. یہ دیکھیں اللہ کی نماز شاد, کدو کے درخت کی خصوصیات مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ کدو کی درخت کا درخت کا پتا بڑا ہوتا ہے, اور ایک بڑی خصوصیت کا بات جانتی ہے کہ کدو کے درخت کے پاس مکھیاں نہیں آتی, مفسرین بیان فرماتے ہیں. اور چونکہ بدن پر زخم تازہ تھے, مکھیاں آتی تو زخم پڑ سکتا تھا, تو اللہ نے کدو کا درخت اگایا. کدو کے درخت کی خوبی یہ ہوتی کہ اس کی بیریں زمین پر پھیلتی ہیں, مگر یہ درخت ہوتا اس کا تنا بن گیا تھا اور وہ پھیل گئی. ایک قول یہ ہے کہ آپ اسی کا پھل کھاتے تھے, لیکن ایک قول یہ ہے کہ ایک بکری آتی تھی, جنگلی بکری, وہ آتی اپنا تھن اپنی بستان حضرت کے منہ میں کر جاتی, آپ اس سے دودھ چوس لیتے اور پھر چلے جاتے. حتیٰ کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو قوت کا فرمائی, پھر اللہ کے حکم پر ان کو بھیجا گیا نینوا کی طرف جہاں پہلے تھے. پھر قوم نے جب یہ حالت دیکھی تو پوری قوم ایمان لائی. کیا ہے؟ وہ ارسلہ جامعت الفن اور عیدوں کہ ہم نے لاکھ آدمی, نینوا میں اس وقت کی آبادی کیا تھی, لاکھ یا کچھ زیادہ, ان کی طرف ان کو بھیجا تو پوری قوم حضرت یونس علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر پھر ایمان لائی. یہ اچھا بھائی, اب ایک فطری سوال یہاں اٹھایا ہے اور کلامی سوال کہ کیا حضرت یونس علیہ السلام نے جب قوم سے نکل کر کے کشتی کا رخ کیا تھا کیا اس وقت وہ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ بہت ہی ٹپیکل کوشچن ہے پیدا ہوا ہے, اس لیے کہ پیغمبر امام قرطبی فرماتے ہیں کہ پیغمبر کبھی خطا کا مرتکب نہیں ہوتا, اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا ہے. اگر یہ قول مان لیا جائے کہ اللہ جل شانہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی آبادی کو چھوڑ دیا نینوا کو اور چلے گئے سمندر پہ اور کشتی پر سوار ہو گئے, تو یہ شان پیغمبری کے خلاف ہے. اسی بنیاد پر بعض حضرات نے قول کیا ہے کہ اس وقت نبوت کی ذمہ داری نہیں تھی, دعوت کی ذمہ داری ضرور تھی. کیا نبوت کی ذمہ داری اس وقت نہیں تھی, دعوت کی ذمہ داری تھی. نبوت کی ذمہ داری جب دی گئی ہے جب دوسری بار آپ قوم نینوا کی طرف بھیجے گئے ہیں, اور اس پر دلیل ہے کہ وارسلناہ الی الفن, اور ہم نے میعت الفن کہ ہم نے لاکھوں یا اس سے زیادہ کے لوگوں کی طرف حضرت یونس علیہ السلام کو بھیجا, اب نبوت کی ذمہ داری دے کر کے وہاں بھیجا. یہ قول نبوت کی بات ہوگی ختم, پیغمبروں کا تذکرہ ختم ہو گیا. اب اہل مکہ کے بدعقیدگی کے حوالے سے پورا یہاں سے لے کر کے آخری رکوع تک یہی گفتگو ترجمہ کرتے جائیں, تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے, یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے؟ سنتے ہو, بے شک وہ اپنے گفتگو سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے, اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں. کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر؟ تمہیں کیا ہے, کیسا حکم لگاتے ہو, تو کیا دھیان نہیں کرتے؟ یا تمہارے لیے کوئی کھلی سمجھ ہے؟ تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو. اہل مکہ کا عقیدہ تھا, ان کا کہنا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو قرآن ان کو کہتا ہے کہ عجیب سی بات ہے, اللہ کے لیے یعنی اللہ کے درجے کو اپنے درجے سے گرا دینا چاہتے ہیں, کہ اگر ان سے کہا جائے کہ تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو منہ لٹک آتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ.
جب اسے بیٹی کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, ہمارے غصے کے فکر پڑتا ہے.
اپنے لیے تو بیٹی گوارا نہیں کرتے, اپنے لیے بیٹا چاہتے ہیں, اور اللہ کے لیے کیا کہتے ہیں, فرشتہ اللہ کی بیٹی ہے. تو گویا اللہ کے درجے کو اپنے سے ملا دیا.
یہ
اسے پوچھو کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی دلیل و سند ہو,
اگر ہے تو
لے آؤ. اللہ اس سے پاک ہے, اللہ اس سے پاک ہے. پھر کیا کہا, وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, اور اس میں اور جنوں میں رشتہ ٹھہرا لیا, اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاصل لائے جائیں گے. سبحان اللہ ابا سکون آئی اللہ نصیب, تاکہ اللہ ان باتوں سے یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے.
ایک عجیب بہتان تراشی کی تھی, کہتے تھے
کہ یہ جن جو ہے جن یہ اللہ کی بیوی ہے,
رشتہ نسبت ثابت کر رہے تھے.
قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان کے ان سارے تقواسوں سے پاک, اللہ بیٹی سے پاک, اللہ بیوی سے پاک.
اللہ الصمد
لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا,
ولم یکن له کفوا, اس کا کوئی کفو نہیں ہے. کفو ہو کہہ سکتا ہے وہ واجود وجود ہم ممکن, وہ قدیم بالذات ہم حادث, وہ آزادی اور آبادی ہم لمحاتی. تو سوال کیسے, وہ بے جسم و زمان و جہت, ہم جسم و زمان و جہت کے محتاج, تو آخر نسبت کیسے ہو سکتی ہے؟
سبحان اللہ
سبحان اللہ,
کیسے ہو ان کے جو جھوٹ بولتے ہیں, جو بس بیان کرتے ہیں, اللہ اس سے پاک ہے. فَإِنَّكُمْ أَتَعْبُدُونَ, تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ بجانے والا ہے. اور فرشتے کہتے کہ ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم, اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے مطلب. تم کہتے ہو کہ اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, یہ فرشتوں کا الزام لگا رہے تو فرشتے اس سے فرشتے. حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو.
سلام
آسمان آواز دے رہا ہے, چر چرا رہا ہے,
اور سنو آسمان میں کوئی ایک بالشت کی جگہ نہیں جہاں پہ کوئی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے. تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو ایک مقرر کیفیت بیان کروا دی گئی ہے, کوئی سجدے میں, کوئی رکوع میں, کوئی تسبیح میں, کوئی ذکر میں, کوئی کسی امر میں, کوئی کسی امر میں. ہم تو اللہ کے حکم پر اس کے تابع, اس کے حکم کے فرما بردار, اور خوف کی کیفیت یہ ہے کہ ہر فرشتہ خوف الہی سے لرز رہا ہے, اور ہمارے اوپر اتنا بڑا الزام لگا دو کہ اللہ کی بیٹیاں.
وما منا الا له مقام معلوم, یہ فرشتے برات ظاہر کر رہے ہیں, اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں. وَإِنَّ لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ, بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والوں میں ہیں. وَإِنْ كَانَ لَيَقُولُونَ, اور بے شک وہ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے. اللہ اللہ, تو فرشتوں کے تعلق سے کس قسم کا الزام لگانا, یہ بےحودہ بات ہے. اللہ کے فرشتے اس سے مرنا ہے, اور فرشتے خود اپنی برات کا اظہار کر رہے ہیں. اللہ, تو اس فکفروا بھی فسوف یعلمون, تو اس کے ممکن ہوئے تو ان قریب جان لیں گے, اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی, اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا. تو ایک وقت تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ دیکھیں گے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے دین کی دعوت جاری رکھیں, ان کے جفوں, ان کی بھاری نفری آپ متاثر نہ ہو. رب کریم کا حکم ہی غالب ہوگا, اس لیے کہ وہی قادر مطلق ہے, اسی کا حکم غالب, وہی قادر مطلق ہے. رہ گئی بات یہ کہ آپ کا منصب دین کی دعوت, اللہ کی توحید پہنچانا تھا, آپ پہنچاتے رہے بس. فتول عنہم حتى حين, ایک وقت ان سے منہ پھیر لو, وابصرهم فسوف يبصرون, اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ دیکھیں گے کہ اللہ کا عذاب ان کے اوپر اتر رہا ہے. آپ ابھی عذاب بنا ساجلوں, تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ فَإِذَا نَظَرَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَصِيرُ الْمُنذَرِينَ, پھر جب اترے گا ان کے آگن میں تب ڈرائے گئوں کی کیا بری چیز, کیا ہی بری صبح ہوگی. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ, اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو, وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ, اور انتظار کرو کہ وہ قریب دیکھیں گے. یہ کہہ رہے ہیں مشرکین کہتے تھے کہ بھائی وہ تو آپ کہتے ہیں کہ عذاب آنے والا اب تک آیا نہیں ہے, یہ انداز جگہ جگہ قرآن اس کو پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے تھے آپ عذاب آئے کہاں ہے, فرماتا ہے کہ تمہارے گھروں کے درمیان عذاب الہی گھروں کے درمیان تمہارے اترے گا, انتظار کس چیز کا کرو؟ بس دیکھتے رہو یہ رسول یہ عذاب کا انتظار کر رہے ہیں, تم ان کا انتظار کرو کہ ان پر عذاب آ کر رہا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. باقی ہے تمہارے رب کو, عزت والے رب کو, ان کی باتوں سے, اور سلام ہے پیغمبروں پر, اور سب خوبیاں اللہ کو سارے جہان کا. یہ ان تین آیات کی تشریح آپ ضرور ملاحظہ فرماتے چلیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. سبحان اللہ, یہ ملاحظہ فرمائیے اخیر آیات کی تشریحات جو امام قرطبی نے بیان فرمائی ہے کہ سبحان اللہ فرماتے ہیں, سبحان ربک نزح سبحانہ نفس عما واقع الیہ المشرکون, اللہ اس سے پاک ہے, مشرکین جو اس کی ذات کی طرف نسبت کیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن معنی سبحان اللہ, حضور سے سبحان اللہ کا معنی پوچھا گیا تو فرمایا کہ تنزیہ اللہ عن کل شیء, اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے, پاک ہے. دوسرا قول نقل کیا ہے عن ابي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مره ولا مرتين يقول في اخر صلاته وحين ينصرف سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو بار بار دیکھا ہے, ایک دو بار نہیں بار بار دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کے آخر میں اور جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے اور اس مجلس سے اٹھتے تو اٹھنے کے وقت حضور یہ پڑھتے تھے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. کہتے ہیں کہ من سر یعنی رب الشعبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت شعبی روایت کرتے ہیں, حضور نے فرمایا من سر رہو ان جکسال بالمکیاب الاوفا من الاجر یوم القیامت فلیقل آخر بدل سے ہی نہ یرید یقول, کہ جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا اجر, اس کا اجر, اس مسلمان کا اجر کہ بہت ہی عظیم پیمانے پر تولا جائے, تو اس کو چاہیے کہ جس مجلس میں بیٹھا جو مجلس سے اٹھ کے جانے لگے تو پڑھائے سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اور پھر فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اور آنت اذا سلمتم علیہ فسلموا علی المرسلین, جب تم مجھ پر سلام پڑھو تو اور رسولوں پر بھی سلام پڑھو. فإنما انا رسول من المرسلین, فرمایا کہ اس لیے کہ میں رسولوں میں سے ایک رسول ہوں, تو جب مجھ پر سلام پڑھو ان تمام انبیاء و مرسلین پر بھی سلام پڑھو. سبحان اللہ, یہ تھی آج کی تفصیل ختم ہوئی. تو والحمد للہ رب العالمین, اور ساری تاریخ اللہ تعالیٰ کے لیے, سارے جہاں کا پروردگار ہے. کس امر پر کہ اللہ جل شانہ ہر برائی جھوٹ انسان سے پاک ہے. اس نے نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا, ہمیں ان کا امتی بنایا اور ہمیں اپنا خاص بندہ بنایا ہر امر پر اللہ کی طرف.
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم.
قرآن پاک کی تلاوت و تفسیر میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرما دے, اللہ جو بیان کیا گیا اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما دے. یا اللہ قرآن پاک کو دنیا اور آخرت سے ہمارے لیے بازار اقدار بنا دے. اللہ قرآن ہی کے ذریعہ عزت و وقار عطا فرما دنیا میں اور آخرت میں. قبر کی تاریخی میں قرآن کے نور عطا, قرآن کا نور عطا فرما. نزا کے وقت قرآن کو ہادی و مرشد بنا دے اللہ. اور یا اللہ الحشر میں میدان قیامت میں مالک مولا جس وقت نفسی نفسی کا عالم ہو قرآن پاک کو ہمارے لیے صاحبان بنا دے. اور یا اللہ اس رات پر گزرتے وقت قرآن پاک کو ہمارے لیے ہادی بنا دے. اور جنت میں ہمارے لیے قرآن پاک کو مصاحب بنا دے. قبر کے اندر قرآن پاک کو ہمارے لیے مصاحب بنا دے. اور قرآن پاک کی برکتوں سے ہم کو ہمارے مستقبل کی نسلوں کو, ہمارے بیوی بچوں کو, خاندان والوں گھر والوں کے اللہ انعام وافر عطا فرما دے. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور اشرفه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بحق لا اله الا الله محمد رسول الله.